الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ انعام کی آیت 151 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس پہ سلسلہ کلام یہ تھا کہ جب کچھ مشرکانہ توہمات کی تردید کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں, وہاں جو حرمتیں زیر بحث تھیں وہ زیادہ تر کھانے پینے کی حرمتیں تھیں, اسی سے ایک نہایت ہی خوبصورت گریز کر کے یہ بتانا شروع کیا کہ یہ تم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہو, جو چیزیں حرام ہیں وہ تو یہ ہیں. اور پھر وہ اخلاقی حرمتیں بیان کرنا شروع کیں جو دین کا اصل موضوع ہے, یعنی دین میں جتنے کچھ بھی مشمولات ہیں یا اس کا جو کانٹینٹ ہے اس میں اہم ترین چیز ہم بھی جانتے ہیں, قرآن بھی کہتا ہے, پیغمبر نے بھی وضاحت کی ہے, تطہیر اخلاق ہے, یعنی آدمی کے اخلاقی وجود کو آخری درجے میں پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسی پر اس کی جنت دوزخ کا انحصار ہے. اس میں کچھ چیزیں زیر بحث آ گئیں, مثلاً شرک, مثلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ چیز بھی تفصیل سے موضوع بحث بن گئی کہ لوگ تنگ دستی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. میں نے یہ بتایا کہ اس کا کوئی تعلق اولاد کی پیدائش سے متعلق فیصلوں سے نہیں ہے, یہ تو ایک بڑا ہی شنیع جرم تھا جو عربوں کے ہاں ہوتا تھا. یہ نہیں کہ سب لوگوں کے ہاں ہوتا تھا یا سارے اشراف یہی کرتے تھے, نہیں, کچھ لوگوں کے ہاں یہ جرم سرزد ہو جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے جرائم پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک عموم کا اسلوب اختیار کیا ہے, اسی طرح یہاں بھی اختیار کیا ہے. تو یہ کہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے, یعنی جس وقت کوئی شخص وجود میں آ گیا ہے, کوئی آدمی پیدا ہو گیا ہے, اب اس کے رزق کے اسباب موجود ہیں اس کائنات میں, اللہ اس کو فراہم کرے گا. تمہاری ذمہ داری اس سے پہلے تھی جو کچھ بھی تھی, اس کے بعد اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اس وجہ سے مار دو کہ یہ کھائے گا کہاں سے. یہ بیان کرنے کے بعد اب فرمایا کہ ولا تقرب الفواحش ما ظاہر منہ وما بطن, اور فواحش کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے. اس پر میں نے لکھا ہے, یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے. یہ جو ما ظاہر منہ وما بطن ہے, یہ اصل میں وہی چیز ہے جس کو دوسری جگہ پر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ غیرہ مسافہین ولا متخذی اخدان. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے سب کپڑے اتار دیے اور اس نے بدکاری کو علانیہ اختیار کر لیا, جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, اس طرح کے تمام معاملات لوگوں کے ہاں تش تز بام ہیں, کوئی شرم کوئی حیا باقی نہیں رہی, یا اس کو سوسائٹی کی ایک عام روایت مان لیا گیا ہے, یا یہ چیز ثقافتی لحاظ سے قابل قبول ہو گئی ہے. تو عربوں کے ہاں اس کی ایک سطح یہ بھی تھی, یعنی بہت سے ایسے تعلقات معاملات تھے کہ جن سے کوئی بہت زیادہ لوگ شرماتے نہیں تھے, بلکہ ان کا خیال تھا کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو قرآن مجید نے اس کے لیے دوسری جگہوں پر یہ تعبیر اختیار کی کہ کھلی بدکاری کرتے ہیں, یعنی یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی چھپا ہوا صورتحال پیدا ہو گئی ہے, بلکہ کھلی بدکاری ہے, یعنی ان کو اس معاملے میں کوئی لوگوں سے چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. کھلی بدکاری کا ایک دوسرا پہلو وہ تھا کہ جس میں قہوہ خانے بن جاتے تھے. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جھنڈے لگا کر جگہ متعین ہوتی تھیں جہاں لوگ جاتے اور رفع حاجت کر لیتے. تو اس طرح کی صورتحال عربوں کے ہاں موجود تھی, بلکہ امام بخاری نے تو اپنی تاریخ میں بہت سی ایسی صورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو نکاح سے تعبیر کیا جاتا تھا, یعنی اس کی قسمیں بن گئی تھی. تو کھلی بدکاری یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید دوسری جگہوں پر مصافحت سے تعبیر کرتا ہے, اور جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے پاک دامن ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی کھلی بدکاری کا ارتکاب کرے یا چوری چھپے آشنائیاں کرے. تو یہ وہی چیز ہے, یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اگر اس کو سمجھا جائے تو اس میں کوئی خاص فلسفہ نہیں بیان ہوا, بلکہ بدکاری کی دونوں صورتیں ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہیں. اگر آپ غور کریں تو ایک یہ ہے کہ ایک جھنڈا لگا لیا گیا ہے, بازار بنا لیا گیا ہے اور کھلے عام بدکاری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے. اگر قانون نے کوئی گرفت کی تو الگ بات ہے, اگر کوئی قانون گرفت نہیں کر رہا تو آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بھی ہر شہر کے اندر آپ کو ریڈ لائٹ ایریاز مل جاتے ہیں. اسی طرح کھلی بدکاری کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کو اب ثقافت کا حصہ بہت سی جگہوں پر مان لیا گیا ہے. تو یہی صورتحال کم و بیش عرب میں بھی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں, ایسا تو نہیں کرتے لیکن چھپ چھپا کے تعلقات قائم کر رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ صورت تو نہیں ہے کہ علانیہ یہ کام کریں, لیکن خفیہ تعلقات یا یاری آشنائی جس کو آپ کہتے ہیں وہ صورت موجود ہے. تو اس کو بیان کیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف یہی مقصود نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے نہ ہوں, معاشرے میں نہ پھیلیں. نہیں, یہ اگر تنہائی میں بھی ہیں, خلوت میں بھی ہیں, چھپ کر بھی ہیں, اس کا اظہار بھی نہیں ہو رہا تو تب بھی یہ ممنوعی ہوں گے. تو ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر, ہر حال میں حرام ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ, یہ یعنی فاحشہ کا لفظ نہیں اختیار کیا, جمع کا لفظ اختیار کیا ہے. اور یہاں خاص طور پر اس چیز کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ ایک چیز ہے کسی چیز کو جرم قرار دینا, جب وہ زیر بحث آیا ہے تو وہاں متعین کر دیا. یہ معلوم ہے کہ جب زنا کی سزا بیان کی ہے سورہ نور میں تو وہاں پر اس کو متعین کر دیا ہے کہ بدکاری کی یہ قسم جرم ہے, اس وجہ سے اس کی سزا ہونی چاہیے. یہاں گناہ زیر بحث ہے, یعنی یہ جرم اور گناہ کا فرق سمجھ لینا چاہیے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے مابین ہوتا ہے. معاشرہ بھی اس کے بارے میں توجہ دلاتا ہے, لیکن اصلاً وہ اللہ اور بندے کے مابین ہے. جب کوئی چیز کسی معاشرے میں حق تلفی کا باعث بن جائے, یعنی دوسروں کے حق تلف ہو رہے ہیں اس سے, میں نے ایک کام کیا, میں نے ایک طریقہ اختیار کیا, وہ دوسروں کا حق تلف کرنے کا باعث بن گیا, یا کسی دوسرے کی جان مال یا آبرو کے خلاف اقدام کا باعث بن گیا, زیادتی کا باعث بن گیا, جس کو قرآن مجید بغی کہتا ہے, پہلی چیز کو اسم کہتا ہے, تو یہ صورت جب پیدا ہو جائے تو پھر گناہ جرم بن جاتا ہے. اور معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس پر گرفت کرے, وہ بھی اس پر گرفت کرے. یعنی اللہ کے ہاں تو وہ سارے کے سارے ہی قابل گرفت ہیں. چھوٹی سی چھوٹی بات, کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی تکبر کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, کوئی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, کوئی تمسکر اڑاتا ہے, معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں گناہ ہیں. یعنی گناہ کی بہت سی قسمیں ہیں کہ جو قابل دست اندازی پولیس نہیں بن سکتی, وہ اللہ اور بندے کے درمیانی ہوتی ہیں. ان میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان میں توجہ دلائی جاتی ہے, ان میں تلقین کی جاتی ہے, ان میں نصیحت کی جاتی ہے, ان میں استدلال سے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے. لیکن جس وقت کوئی گناہ اس دائرے میں داخل ہو جائے جہاں وہ حق تلفی کا باعث بن رہا ہو, یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہا ہو, اقدام کا باعث بن رہا ہو, تو پھر وہ جرم کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. اور جرم کے درجے کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست کو یا معاشرے کو دخل اندازی کا حق حاصل ہو گیا ہے, وہ اب اس کو روک سکتا ہے. اس لیے کہ معاشرے کا نظم قائم بھی اصل میں ان دو چیزوں کے لیے کیا گیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. وہ اپنا جواز ہی ان دو چیزوں میں تلاش کرتا ہے, اور یہیں سے اس کا حق بھی شروع ہوتا ہے. میں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ قانون کی بنیاد کے نام سے جو ایک شذرہ لکھا اس میں بیان کر دیا ہے, معاف کیجیے. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ مغرب مشرق میں ریاست کے حق کے قانون سازی کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا. نتیجتاً اس میں بہت کچھ افراط و تفریط ہوتی ہے. مذہبی بنیاد پر جو ریاستیں قائم ہوئیں انہوں نے یہاں تک تجاوز کر لیا کہ اب وہ طے کریں گے کہ خواتین ڈرائیونگ بھی کریں گی یا نہیں کریں گی، دوپٹہ لیں گی یا نہیں لیں گی، اور جن لوگوں نے اس معاملے کو غیر محدود رکھا انہوں نے دوسری انتہا اختیار کر لی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے کہ گناہ کے کام اور ہیں، وہ رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے زیر بحث آئیں گے. تو یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں صرف زنا زیر بحث نہیں بلکہ تمام فواہش سے روکا ہے. یعنی فواہش کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو قابل دست اندازی پولیس تو نہیں قرار دیا جا سکتا یا جن کے خلاف اس طرح اقدام تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے اور ان سے بچنا ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت، وطیِ بہائم اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے، یعنی اس نوعیت کے تمام جرائم. ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت سی چیزوں سے ہر انسان واقف ہے. یہ معلوم ہے کہ جو انحرافات پیدا ہوتے ہیں جنسی جذبے کی تسکین کے لیے وہ کیا کیا ہے، سب واقف ہے. اس میں اگر کوئی بحث پیدا ہوگی تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بالعموم لوگ اس سے واقف ہیں. تو ان کی چند نوعیتیں گنوا دی ہیں، اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے. پھر روکنے کے لیے لا تقربوا کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، یعنی جب روکا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، صرف یہ نہیں کہا ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بڑا اہم لفظ ہے. یعنی ہمارے دین میں وہ سب چیزیں کہ جو انسان کے لیے ایڈکشن کا باعث بن سکتی ہیں، آپ اگر ان کی طرف جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ گئے کچھ منہ مار لیا اور واپس آ گئے، نہیں، وہ پھر منہ مارنے کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک بار شروع ہو گیا تو پھر گرفت میں لیتا چلا جائے گا. یعنی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ کھانا نہیں چائے ہے، اس کے تو ایک کپ کے بعد دوسرے کی لت پڑنی ہے. تو اس لیے وہ چیزیں جو اس طرح سے انسان کو گرفت میں لیتی ہیں، امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک سے دو، دو سے تین کی نوبت آئے گی. آپ نے اکثر سنا ہوگا جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی ابتدا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ کہاں سے ہوتا ہے، یہی کسی دوست نے کہا کہ ذرا بھی تم بھی دیکھ لینا، اچھا چلے ذرا کھانا کھانے کے بعد ایک کش لگا لیا جائے، لیکن وہ پھر ایک کش نہیں رہتا. تو ایسی چیزوں کے بارے میں دین کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لا تقربوا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر آپ نے ابتدا کر دی تو پھر انتہا کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے، ہاتھ میں نہیں رہتا معاملہ. تو اس وجہ سے سد ذریعہ کا اصول ہمارے ہاں قائم ہوا، یہ دین میں یہ اصول ہے. قرآن مجید کو جب ہم سمجھتے ہیں تو قرآن مجید کا معاملہ جو اتنا سپارٹ نہیں ہے، یعنی انسان چونکہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، وہ صرف محسوسات تک محدود نہیں رہتا، اس کے یہاں چیزیں ریاضیاتی نہیں ہوتی، وہ ایک نفسیاتی وجود بھی ہے. ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے قرآن مجید اپنی بات کہنے کا اسلوب اختیار کرتا ہے. یہ بحث پیدا ہو گئی تھی تو اس میں نے یہ گزارش کی تھی ایک نشست میں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو، تو اس میں یہ اصول بیان کر دیتے ہیں کہ اب وہ کیا چیز ہے جس کو تم نے ملحوظ رکھنا ہے. تو جیسے عبادات کے معاملے میں جب یہ کہا کہ روزہ رکھو، جب یہ کہا کہ نماز پڑھو، جب یہ کہا رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو، قانون بنایا، تو ساتھ واضح کر دیا کہ میرا یہ حکم اس صورتحال کو شامل نہیں ہے کہ جس میں مشقت پیدا ہو جائے. اصول کے طور پر بیان کیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اس میں قاعدہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر حکم میں جب عبادات سے متعلق دیا گیا ہے تو یہ استثناء موجود ہے اس کے اندر، پھر اطلاق کر کے بتا دیا. یعنی یہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی موقع کے اوپر ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جس میں تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح قیام رکوع نہیں کر سکتے، فرجالن رکبانا، یعنی چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو، تو یہ اطلاق کر کے بتایا اس بات کا. اسی صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھی دیے ہیں ان تمام احکام میں اگر وہ عبادات سے متعلق ہیں تو رفع مشقت، رفع زحمت یہ موجود ہے. یہ اصل میں کلام کا وہ مضمر ہے جو اندر ہے. اب کیا ہوگا، ایک فقی اور فقی سے پہلے اللہ کا پیغمبر بعض صورتوں میں اس میں وہ رخصت بیان کر دے گا، تو یہ رخصت ہی ہوگی، یعنی اس سے حکم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لا تقربوا کی تعبیر اختیار فرمائی ہے اس کے مقصود کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے تو اس طریقے سے کہی ہے کہ جس کے نتیجے میں خود بخود یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں وہ تمام چیزیں بھی چھوڑنی ہیں جو اس تک جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ زیر بحث آئے گا تو قرآن کہے گا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اب ایک فقیہ کا کام یہ ہے، ایک مسلمان کا کام کہیے، کہ وہ اس طرف جانے کے راستے بند رکھے، کیونکہ وہ کھل گئے تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے۔ اس سے مقصود یہ ہے۔
جی ارشاد، ایک سوال تھا ذہن میں، آپ نے شروع میں فرمایا کہ جو آیت ہے کہ رزق کی کمی کے خوف سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، اس بارے میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیا، آپ نے کہا کہ جو شخص پیدائش سے گزر چکا ہے اب اس کو رزق کی کمی کے خوف سے نہ مارو، تو کیا اس کی یہی لمٹ ہے یا اس سے پہلے بھی آپ، مطلب کیونکہ یہ اس ملک میں خاص طور میں پوچھ رہا ہوں، اس امریکہ میں بہت یہ کنٹینشس ڈیبیٹ ہے اس ٹاپک پہ ابورشن کے، تو کیا یہ چیز اس سے پہلے بھی اپلائی ہوتی ہے یا جب پیدائش کے بعد ہی اپلائی ہوتی ہے صرف؟
دیکھیے اس میں تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنی ہے، اس پر ہم نے بڑی تفصیلی بحث کی تھی کہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک معاملہ انسان کی وساطت سے کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے، شامل ہے کہ وہ عقل استعمال کرے گا۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کھیتی اگاتے ہو تم، انتم تزرعون و نحن الزارعون، کیا یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ ہی اگاتا ہے، یعنی جب آپ باغ لگاتے ہیں تو اس میں کونپل اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، تنا اللہ کے حکم سے اپنے مقام تک پہنچتا ہے، پتے برگ و بار سب اس کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ سب باغبان تو جو محنت بھی کرتا ہے لیکن نتیجہ اس کا اللہ ہی کے ہاں سے نکلتا ہے۔ تو اولاد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی پروان چڑھاتا ہے، اللہ ہی سارے مراحل سے گزارتا ہے، یہ اپنی جگہ بالکل درست بات، لیکن باغبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ دیکھے گا کہ زمین کیسی ہے، یہ دیکھے گا کہ میں کتنی مشقت اٹھا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار یہ محسوس کرتا ہے، اس کے پاس دو مربع زمین کے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تحمل ہی نہیں کر سکتا ساری کاشت کرنے کا، بارہا اس فیصلہ کر دیتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ بات کہ یہ مجھے فصل بونی ہے تو اس کو مجھے مارکیٹ میں بھی لے جانا ہے، اس کو کہیں بیچنا بھی ہے، تو انسان ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتا ہے، اور میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں اسے کرنا چاہیے، یہ اس پر واجب ہے۔ چنانچہ میں نے ضبط ولادت پر جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا اپنی کتاب مقامات میں، تو اس میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ معاملہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، یہ واجبات کا ہے، یہ عقلی واجبات ہیں، یہ فطری واجبات ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ اگر آپ ان کا لحاظ نہیں کریں گے، جیسے حفظان صحت کے اصول ہیں، نہیں لحاظ کریں گے تو اللہ کے قانون کے مطابق اس کے برے نتیجے نکل آئیں گے، بچنا ہے آپ کو اس سے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں ایسا کار فرما ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ہماری آخری بے احتیاطی میں بھی بیماری نہیں آتی، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ تو پہلے مرحلے سے تو اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی مجھے شادی کرنی ہے یا نہیں، میں اپنے حالات کا جائزہ لوں گا، اس کے لحاظ سے فیصلہ کروں گا۔ اچھا مجھے بچے پیدا کرنے ہیں یا نہیں، اس میں بھی یہ دیکھوں گا، اپنے آپ کو دیکھوں گا، اپنی بیوی کی صحت کو دیکھوں گا، تربیت کے مواقع کو دیکھوں گا، کیونکہ آج کے زمانے میں بچہ اس طرح سے نشو و نما نہیں پاتا، اس کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں وابستہ ہو گئی ہیں، تعلیم کے بہت سے پہلو پہلے کے مقابلے میں بہت سنگین ہو گئے ہیں، معاشی معاملات کی نوعیت بھی وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے ہماری پرانی دیہاتی زندگی میں تھی۔ میں نے تو اس کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ کتنی سادہ زندگی تھی اور اس میں بچے کے لیے کیا کیا سہولتیں موجود تھیں، یعنی خاندان تھے، پالنے والے موجود تھے۔ بعض موقعوں پر تو ہے کہ بچہ آپ نے پیدا کیا وہ پھوپھیوں ہی کی آغوش میں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے یہاں بچہ ہی پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا، یہ سب دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ تو اس وجہ سے نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، تو آپ ہر چیز کا لحاظ کریں گے، یہ واجب ہے، یعنی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کے حالات، آپ کی معیشت، آپ کے تعلیم و تربیت کے مواقع، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا ماحول اس کا تحمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو یہ لازم ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کی تمہید بن گئی اور اب آپ کو یک بیک محسوس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ طبی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ غیر معمولی نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے فقہا نے جو رائے قائم کی ہے وہ قرآن کے اشارات اور ایک سری حدیث پر مبنی ہے. یعنی روایت کیونکہ بالکل قرآن مجید نے جو ترتیب بیان کی ہے اس کے مطابق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو قبول نہ کیا جائے. انہوں نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ 120 دن تک اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آ گئی ہے, کوئی بارشن اگر کی جاتی ہے, اسقاط کیا جاتا ہے, تو یہ قتل نہیں ہوگا. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل نفس نہیں ہے, کیونکہ انسان کا حیوانی وجود پایا ہے تکمیل کو پہنچتا ہے 120 دن میں, حیات پیدا ہو جاتی ہے, لیکن انسانی شخصیت اور انسانی شعور اس کے آنے کا مرحلہ بھی نہیں ہوتا. یہ کب آتا ہے؟ یہ 120 دن کے بعد آتا ہے. تو اس لیے اس روایت کی بنیاد پر اور قرآن مجید چونکہ اس روایت کی تائید کرتا ہے اور وہ فریم فراہم کرتا ہے کہ جس میں وہ درست بیٹھ جاتی ہے, تو اس کو قبول کیا گیا. میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. تو اس وجہ سے 150 دن, لیکن 150 دن کے اندر, 120 دن کے اندر معاف کیجئے گا. صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں, نہیں, کوئی معقول وجہ, کوئی سبب ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال وہ انسان بننے والا ہے یا اسے انسان کی شخصیت ملنے والی ہے, تو اس کا بھی پورا لحاظ ہونا چاہیے. 120 دن کے بعد وہ پھر جیتا جاگتا انسان ہے, باشعور ہستی ہے, وہ اندر ہے یا باہر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس کا قتل قتل ہی ہے. تو یہ بات جو ہے, یہ میں نے اگرچہ بہت تفصیل کے ساتھ اپنی تحریروں میں بھی بیان کر دی ہے, لیکن چونکہ سوال آپ نے کیا تو اس لیے مزید وضاحت کر دیا. ایسی چیزیں بار بار وضاحت کا تقاضا بھی کرتی ہیں کیونکہ ان سے انسانی معاملات اور مسائل متعلق ہوتے ہیں. تو یہ تینوں جگہیں جو ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کے قریب مت جاؤ, یعنی بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ, بدکاری کی کسی قسم کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اس میں سد ذریعہ کے اصول کا اطلاق اس لفظ کی وجہ سے ہوگا. یعنی اب اگر کوئی اس معاملے میں آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ یہ بھی نہ کریں, تو یہاں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہوگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, وہ چیز اگر اس طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے تو قرآن مجید کی یہ تعبیر تقاضا کرتی ہے کہ آدمی اس کا بھی لحاظ کرے. اس میں بعض اوقات ظاہر ہے کہ افراط تفریط بھی ہو جاتی ہے, یعنی لوگ جو ہیں وہ بالکل حرام کہہ کے چیزوں سے روکتے ہیں, جبکہ اس میں روکنے کا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے بدکاری سے روکا ہے. جب اللہ نے روکا ہے اور یہ کہہ کے روکا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ, تو یہ دیکھ لو یہ جس جگہ پر تم کھڑے ہو اگرچہ اس پر تو بدکاری کا اطلاق نہیں ہوتا, لیکن یہ لے جائے گی اس جگہ, تو اس لیے بچنے کی کوشش کرو. تو یہاں لب و لہجہ یہ ہونا چاہیے. اس میں ہمارے ہاں جو فقہ میں غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سد ذریعہ کے تحت ہم حرمت کا لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس شدت کے ساتھ بولتے ہیں کہ بے شمار چیزیں اس کی زد میں آ جاتی ہیں. جی ارشاد,
اس میں ایک وہ فقہ ہے کی بات چل رہی ہے تو اس میں
رول بناتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. تو زکوٰۃ کے نصاب کی مثال اس کی دیتے ہیں یا وضو کی مثال دیتے ہیں. تو دوسرا اس میں مجھے ساتھ والا یہ بات بھی آپ نے جیسے بتائی کہ بھائی اس جو ایڈکشن کریٹ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے, اور اگر ایڈکشن کریٹ ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا رول ہے؟ کیا اس کو ایکسکیوز ملے گا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ اس کے
گناہ تو ہر حال میں گناہ رہے گا, جرم ہر حال میں جرم رہے گا. باقی رہی یہ بات کہ اللہ کے ہاں کسی کا کوئی عذر قبول کر لیا جائے, یہ فیصلہ ہمارا کام نہیں کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کے قریب نہیں جانا, اس سے ہر حال میں بچنا ہے. البتہ کسی آدمی نے اگر اپنے آپ کو اس غلاظت میں ڈال لیا ہے تو اس کو نکالتے وقت وہی حکیمانہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیے, اس کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ جب تک صریح نص موجود نہ ہو کسی کے انجام کے بارے میں, ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اور جب اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, اس کے نیچے کسی بھی گناہ کو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. ظاہر ہے کسی قانون کسی ضابطے ہی میں معاف کریں گے, لیکن ان تمام ضوابط کا جو آخرت میں پیش آنے والے احاطہ ہمارے بس کی بات نہیں. یعنی اگر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, کیونکہ انسانی احوال, انسانی آزار ان کی دسیوں اقسام ہیں. اچھا, یہ جو بات ہے کہ جس چیز سے کوئی واجب جو ہے پوری طرح نہیں حاصل ہو سکتا واجب ہے, سوال یہ ہے کہ اس کی مثال کیا ہے. یعنی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ تو اپنی ذات میں واجب ہیں. ہمیں اگر زکوٰۃ کا قانون بتایا گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے, وہ ایک عبادت ہے, یہ بات خود شارع نے بیان کر دی ہے. زکوٰۃ کی شرحیں خود شارع نے متعین کر دی ہیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ قانون بھی خود شارع نے بنا دیا ہے کہ اس میں ایگزمپشن دی جائے گی، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دو پیسے بھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ عائد کر دی جائے گی، اس میں ایگزمپشن ہوگی. نصاب کیا ہے؟ ایگزمپشن. یعنی جب آپ زکوٰۃ لیتے ہیں تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اتنے پر نہیں لی جائے گی، اور یہ ایک عالمگیر قانون ہے. یعنی دنیا بھر میں جب ٹیکس لیا جاتا ہے تو ایسے نہیں کیا جاتا کہ دو پیسوں پر ٹیکس لگا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس کو لازم کیا ہے تو اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا ہے. وضو خود اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون کے مطابق لازم کر دیا گیا ہے، تو اس کی کوئی واضح مثال دینی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم پر لازم ہو جاتی ہے. ہاں البتہ یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا ہم کو، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فلاں چیز تو کرنی ہی پڑے گی. اب ہر حال میں مثلا اگر یہ صورتحال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زکوٰۃ تو تمہیں ہر حال میں دینی ہے، تو اگر پیسے نہیں تو جاؤ لاؤ پیسے، تو پھر تو ٹھیک اس اصول کا اطلاق ہو جائے گا. تو اس لیے دین کو بہت سادہ رہنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کو بڑا پیچیدہ ہو کے سامنے آنا چاہیے، تو اس کو اپنے سادہ حقائق ہی پر رہنا چاہیے. تو اس کی واضح مثال بتائیے تاکہ میں بحث کر سکوں اس پر.
مضمون سے ہٹ جائیں گے لوگ، اس کی وہ
مثال دیتے ہیں جو وضو والی آپ کی بات ہے، اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ وضو واجب ہے بحصول الماء، یا جو پانی کو حاصل کرنا ہے یہ جو ہے نا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وضو نہیں ہو سکتا جب تک پانی نہ ہو، تو پانی کا حاصل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے.
یہ بھی لازم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی موقع پر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں.
میں بات سمجھا نہیں سکا، اس میں
سوال نہیں سمجھا سکا. اس میں یہ ہے کہ پانی بیتھ روم میں ہے، یہاں نہیں ہے، تو پانی کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے اپنی استطاعت کی حد تک پانی کو ڈھونڈنا یا پانی کی حد تک جانا جو ہے یہ واجب کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر واجب نہیں ہو سکتا.
کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے کہا کہ وضو پانی سے کرو تو ہر معقول آدمی پانی تلاش کرے گا ہی جا کے. تو اس طرح کی چیزوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اسی سے اصل میں وہ پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں جو عام آدمی کے لیے دین کو ناقابل فہم بنا دیتی ہیں. سادہ رکھیے اس کو. طہارت کے باب میں یہ پانی کی قسمیں، کس پانی سے وضو ہوگا کس سے نہیں ہوگا، یہ پورا کا پورا باب ہی نکال دینے کی چیز ہے. یعنی یہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ واقعہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ دیہاتی زندگی میں جس پانی کے ہم قریب نہیں جانے کے لیے تیار ہوتے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. تو انسانوں کے مابین اپنے الف و عادت کے لحاظ سے اس میں بڑا فرق ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جوہر سے پانی کے آپ قریب جانے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، ایک دوسرا آدمی اسے پی رہا ہے اس لیے کہ اس کی زندگی ہے. تو یہ چیز کہ کس پانی سے وضو ہوگا کس سے نہیں ہوگا، اس کا انحصار بھی آدمی کے حالات اور اس کے ازواج پر ہے. الف و عادت فیصلہ کرتی ہے کہ اس پانی کو ہم صاف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. اب وہ بہتا پانی، دہ درد ہے کے مسائل، یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ شروع ہو گئی تو پھر مجھے بہت سی باتیں کرنی پڑیں گی. یہ پورا کا پورا باب آپ دیکھیے کہ میں نے میزان میں سے نکال دیا، یعنی اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ باب در حقیقت ان پیچیدگیوں پر مبنی ہے جن کی کسی انسان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنے طریقے پر جس پانی کو صاف کہتا ہے، جس کو پیے گا اس سے وضو بھی کر لے گا، اور جس پانی کو وہ پاکیزہ نہیں سمجھتا، صاف نہیں سمجھتا، نہیں وضو کرے گا، اس کو پاکیزگی کا احساس بھی حاصل نہیں ہوگا. اس میں اللہ نے تیمم کا طریقہ بتایا ہوا ہے، بس اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس سادہ اصول پر رہنا چاہیے. لیکن یہ فقہ زیر بحث آ جائے گی، لمبی باتیں ہو جائیں گی.
جاوید صاحب،
آپ لوگوں کا قرآن پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. خیر،
ایک ریلیونٹ سوال ہے آپ کی، آپ نے جو پہلے فرمایا بدکاری کے بارے میں اس سے متعلق، وہ یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کی دو قسمیں، ایک کھلے بندوں اور ایک چھپ کر. اب مغرب میں میرے خیال سے اس کی ایک تیسری طرح بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ جس کو پرسنل کہا جاتا ہے، نہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ اس کی کوئی تشہیر کی جاتی ہے، نہ کوئی جھنڈا لگایا جاتا ہے. تو اور یہ سوسائٹی نے اس چیز کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا، چاہے وہ یو نو عورت اور مرد کے درمیان تعلقات ہوں یا ہم جنسی تعلقات.
یہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے، یہ علانیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علانیہ کی وہ شکلیں جو قدیم زمانے میں تھیں، ان کے ساتھ اب علانیہ کی اور شکلیں بھی آ گئی ہیں. اصل میں کوئی چیز علانیہ اور چھپ کر کب ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ہمیشہ معاشرہ ہی کرتا ہے. اگر سوسائٹی میں ایک چیز گوارا ہے، آپ جانتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھے پر جانا گوارا کیا جاتا تھا، بلکہ شرفا کے لیے یہ مجلسی زندگی کے آداب میں سے تھا، ان کا ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے میں آپ کو قصے سنا سکتا ہوں، بہت بڑے بڑے لوگوں کے جو بے تکلف بیان کرتے ہیں، یعنی آپ گانا سننے کے لیے گئے تھے، فلاں کوٹھے پر گئے تھے، فلاں جگہ یہ مجلس تھی، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، تو کوئی تکلف کوئی تردد نہیں ہوتا تھا اس معاملے میں۔ اس وقت وہ چیز علانیہ سمجھی جاتی تھی، آج کچھ اور علانیہ کس میں۔ تو قرآن مجید نے جو دائرہ بیان کر دیا آپ دیکھیں گے رہے گا وہی، یعنی یا اس کی قسمیں علانیہ ہوں گی یا وہ چھپ چھپا کر ہوگی۔ چھپ چھپا کر کرنے کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے جب یا کوئی اخلاقی، کوئی مذہبی، کوئی نفسیاتی، کوئی معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے
جی۔ لیکن ہمارے لیے جس کا اطلاق جو ہے نا، اس میں تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جو علانیہ جس کو ہم نے پہلے بات کی کہ جو کہ ایک سمجھے قہبہ خانہ بنا کے یا اس طرح کے جھنڈا لگا کے اور یہ پیشے کے طور پہ، اس کے لیے تو ہمیں، ہمارے لیے اس سوسائٹی میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہیں تو ہم تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
لیکن وقت ختم ہو گیا جی، اب اس بحث کو اب اگلی نشست پر رکھیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔